بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية الحران رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. انہوں بات کر رہے تھے پچھلے چند دروس میں، اس کتاب کا جو آخری حصہ ہے، اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے جو متفرق اصول ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے انہیں آخر میں ایک ساتھ جمع کر دیا ہے. بعض علماء ان اصولوں کو الگ الگ سے بیان کرتے ہیں، اور بعض علماء ایک ساتھ متفرقات میں آخر میں بیان کرتے ہیں. اور ہم پہنچے تھے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اس جملے پر، وَيَرَوْنَ اِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَيَرَوْنَ اِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمْعِ وَالْأَعْيَادِ مَعَ الْأُمَرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا وَيَرَوْنَ، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں اہل سنت والجماعت، اِقَامَةِ الْحَجِّ، حج کی اقامت یعنی حج کرنا، والجہاد اور جہاد کرنا، والجمعی اور جمعہ کی نمازیں پڑھنا، والاعیاد اور عیدوں کی نمازیں، مع الامراء حکمرانوں کے ساتھ، ابرارا کانوا چاہے وہ اچھے ہوں، او فجارا یا برے ہوں. اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ حکمران وقت کی فرما برداری کے متعلق اہل سنت جماعت کا کیا موقف ہے، اور موقف بالکل واضح ہے. جو وسط ہے، دو خطرناک راستوں کے، افراط اور تفریط، جیسے آگے بیان ہوگا، کچھ لوگوں نے غلو سے کام لیا ہے اس معاملے میں، اور کچھ لوگوں نے تفریط سے کام لیا ہے. اور اہل سنت جماعت جو ہیں وہ اس معاملے میں، جیسے کہ دیگر شریعت کے مسائل میں، ہمیشہ وسطیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں. یعنی کہ وہ ان کو پسند ہے اسی راستے کو اختیار کرتے ہیں، بلکہ دلائل کی روشنی میں جو شریعت کی بنیادی تعلیمات ہیں، دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، انہیں آپ کو وسطیت کا راستہ نظر آتا ہے، جس میں نہ افراط ہے اور نہ ہی تفریط ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الابرار جو ہے جمع بر کی ہے، اور بر کہتے ہیں وہ کثیر الطاعتی، جو زیادہ فرما بردار ہو اسے کہتے ہیں بر، اور ابرار بر کی جمع ہے. والفجار جمع ہے فاجر کی، اور فاجر جو وہ العاصی کثیر المعصیتی، العاصی کہتے ہیں وہ شخص جو نافرمان ہو، جو کثرت سے نافرمانی اور معصیت کرتا رہتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، سنت جماعت جو ہیں البدعت کی مکمل مخالفت کرتے ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حج جو ہے وہ امیر کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی حکمران کے ساتھ، حکمران کا جو نائب ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی حج پر ایک امیر مقرر کیا جاتا ہے، جس کی فرم برداری کی جاتی ہے حج کے معاملات میں، اگرچہ یہ امیر جو ہے وہ انکان من افسق عباد اللہ، اسے انڈر لائن کریں، بڑی خطرناک بات ہے. اگرچہ یہ امیر جو ہے جس حج پہ مقرر کر دیا گیا ہے، یا خود یہ جو حکمران ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ فاسق کیوں نہ ہو، تب بھی ایسے شخص کو ہی قبول کیا جائے گا اگر ایسے شخص کو امیر بنا دیا جائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی امیر کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، پچھلے زمانوں میں، یعنی پہلے جو ہے، حج کے لیے ایک خاص امیر مقرر کیا جاتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صدر بکر صدیق کو امیر بنایا تھا حج پر سن 9 ہجری میں. آپ جانتے ہیں کہ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حج 10 ہجری کو کیا تھا، 9 ہجری کو حج نہیں کیا تھا. 9 ہجری کو جب حج فرض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سید ابوبکر صدیق کو حج کے لیے بھیجا اور امیر بنا کے بھیجا. اس سے پہلے حج کیوں فرض نہیں تھا؟ کیونکہ مکہ کا فتح نہیں ہوا تھا. فتح مکہ کب ہوا؟
8 ہجری
میں. 9 ہجری میں حج فرض ہوا, اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ہجری کو حج کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ حج کے امور میں ابھی کچھ چیزیں باقی تھیں, مترتب کرنی تھی. مشرکین بھی ساتھ طواف کرتے تھے, اور سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ اعلان کیا تھا آج کے بعد کوئی بھی مشرک اللہ گھر کا طواف نہیں کرے گا. تب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 10 ہجری کو, جو پہلے اور آخری حج تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, حجۃ الوداع, اللہ تعالیٰ نے میسر فرمایا. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں, اور لوگ جو ہیں اسی طریقے سے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سید ابوبکر صدیق کو امیر بنایا 9 ہجری میں, اور لوگ اسی راستے پر گامزن ہوئے, اور امیر مقرر یعنی حکمران جو ہے وہ خلیفہ خود, یا خلیفہ خود جو ہے کسی شخص کو مقرر کر دے گا حج کے لیے, کہ لوگ جو ہیں اس راستے پر گامزن ہیں اور حج کے لیے ایک امیر مقرر کر دیتے ہیں جو ان کی رہنمائی کرتا ہے حج میں, اس کے ساتھ وہ چلتے ہیں, اس کے ساتھ وہ رکتے ہیں, یعنی کس وقت کہاں پہ پڑاؤ ڈالنا ہے, کس وقت جانا ہے, کس وقت رمی جواہرات کرنی ہے, یعنی جو سنت کے وقت, جو محدود وقت اسی کے اندر تو ہوگا, لیکن کیونکہ ایک اجتماع عبادت ہے حج جو ہے, اس میں اگر ہر بندہ مرضی سے افراتفری کرے گا تو پھر اجتماعیت میں ضرب پڑتی. تو جو اجتماع عبادات ہوتی ہے وہ ایک ساتھ کیے جاتے ہیں, ان میں امیر مقرر کیا جاتا ہے, یہی مشروع ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں. کیونکہ مسلمان جو ہیں ان کو حاجت ہوتی ہے کہ ان کا کوئی امام ہو جس کی وہ اقتداء کریں, لیکن اگر کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے ایسی عبادت کرنا چاہے جس میں اجتماعیت ہو, تو پھر اس میں بہت ساری فوض اور اختلاف قائم رہتا ہے. دراصل جماعت جو ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ حج کرتے ہیں, اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ شراب ہی کیوں نہ پیتے ہوں حج میں. یہ نہیں کہتے, یعنی یہ عقیدہ نہیں رکھتے دراصل جماعت جو ہیں, یہ امام فاجر ہے, ہم اس کی امامت کو قبول نہیں کرتے یا اس کے حکمران کو قبول نہیں کرتے. کیونکہ وجہ کیا ہے, کیوں ایسی بات نہیں کرتے, یہ کیوں یہ عقیدہ نہیں رکھتے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ولی امر کی طاعت جو ہے واجب ہے, حکمران وقت کی جو فرما برداری ہے واجب ہے, اگرچہ فاسق کیوں نہ ہو, بشرط یہ کہ اس کا یہ فسق جو ہے اسے دار اسلام سے خارج نہ کرے, اور ایسا کفر جب تک نہ کرے یہ حکمران جو ہے اپن فسق سے, جس کا ہمارے پاس واضح کھلا برہان اور دلیل نہ ہو. اگر ایسا کوئی حکمران ہے تو اس کی کوئی طاعت نہیں ہے, اور ایسے حکمران کو جو ہے یہ واجب ہے کہ اسے امامت سے, حکمرانی سے ہٹایا جائے. ظاہر ہے جو شرطیں ہیں کسی کافر حکمران کو ہٹانے کی, ان شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, ایسے نہیں کہ کوئی گروہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور خود وہ فیصلہ کرے, خود وہ کہے کہ یہ فسق نہیں ہے, یہ کفر ہے, خود فتویٰ بھی دے, یعنی جج بھی خود بن جائے, پھر سزا دینے والا ادارہ بھی خود بن جائے, اور خود پھر نکل پڑے کچھ چند لوگ یا گروہ بنا کے, تو اس طریقے سے افراتفری ہوتی ہے اور کوئی خیر نہیں ہوتا اس راستے میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو ایسا حکمران جو جس کا کفر واضح اور کھلا ثابت ہو جائے, یعنی دلائل کی روشنی میں ہمارے پاس اس کا ثبوت بھی ہو, تو ایسے حکمران کو ہٹایا جاتا ہے. لیکن جو فجور ہے, میرے پاس جو نسخہ اس میں لکھے, لیکن الفجور الذی دون الفسق مہما بلغ, تو صحیح جو میرے دون الکفر فسق میرا خیال کوئی پرنٹنگ مسٹیک, آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ الذی دون الفسق, آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ ہاں, یہاں پہ کفر ہونا چاہیے. فجور فسق ایک لفظ ہے, کفر کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے, تو میرا خیال غلط سبق لسانی ہوگی یا پرنٹنگ کوئی مسٹیک ہے, کیونکہ جملہ مستقیم نہیں ہو رہا. لیکن الفجور الذی دون الفسق مہما بلغ فإن الواية لا تزول به, تو فجور اگر کفر کے علاوہ ہو, مہما بلغ دون الکفر, کفر کے علاوہ ہو, کفر ہو تو پھر تو پتہ ہے آپ کو اس کا حکم ہو چکا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا فجور ہو, نافرمانی ہو, چاہے جتنی بڑی کیوں نہ ہو, تو اس سے ولایت جو ہے حکمرانی جو ہے وہ اس کا خاتمہ نہیں ہوتا, میرے صاحب ثابت رہتی ہے. اور ایسے ولی امر کی جو ہے طاعت واجب ہوتی ہے فی غیر المعصیہ, اسے انڈر لائن کریں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بغیر ایسے حکمران کی جو فاسق اور فاجر ہے اس کی فرما برداری واجب ہوتی ہے. اب یہ ایک خلاصہ تھا اس معاملے میں اہل سنت جماعت کے عقیدے کا. اب دیکھتے ہیں جو اہل بدعت کے گروہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں خلاف للخوارج, خوارج کے برخلاف جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام کی یا امیر کے حکمران کی کوئی فرما برداری نہیں ہے جو فاسق اور فاجر ہے, کیونکہ ان کا یہ قاعدہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ ملت سے اسلام سے خارج کر دینے والا گناہ ہوتا ہے. خوارج کے نزدیک فاعل کبیرہ جو ہے کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے, تو کافر کی کوئی بھی حکمرانی باقی نہیں رہتے مسلمانوں پر. تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان حکمران نافرمانی کرے, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے, تو ایسا حکمران کافر ہو جاتا ہے اور کافر کی کوئی بھی حکمرانی وہ قبول نہیں کرتے. وخلاف للرافضہ, اور دوسری طرف جو روافض ہیں ان کے بھی برخلاف جو یہ کہتے ہیں, جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں انہ لا امام الا المعصوم, کہ امام حکمران صرف معصوم ہی ہے, اور امت اسلامیہ جو ہے جب سے ان کا یہ معصوم امام جن کا یہ دعویٰ کرتے ہیں, جسے امام منتظر بھی کہتے ہیں, جب سے یہ غیبت میں چلا گیا ہے, نروپوش ہو گیا ہے, کیونکہ جو بارہواں امام ہے وہ بچپن میں ہی 5 سال کی عمر میں ایک غار کے اندر چلا گیا, وہ آج تک واپس نہیں آیا, تب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ امت کا کوئی بھی امام نہیں ہے جب تک کہ یہ امام منتظر واپس نہ آ جائے. وہ کسی حکمران کے حکمران کو تسلیم نہیں کرتے, وہ نہ ہی ان کی طاعت کو واجب, فرما برداری کو واجب سمجھتے ہیں, بلکہ ان کے نزدیک جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں اس وقت وہ جہلیت کی موت مر رہے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک, اور جب تک امام واپس نہیں آتا, یعنی ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی امام نہیں سوائے معصوم کے, اور حج اور جہاد بھی نہیں ممکن کسی امیر کے ساتھ سوائے امام معصوم کے, کیونکہ امام ابھی تک واپس آیا نہیں ہے. تو یہ ان کا عقیدہ ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن جو اہل سنت جماعت ہیں وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم حج کی اقامت حکمرانوں کے ساتھ, چاہے اچھے ہوں برے ہوں, ان کے ساتھ ہم واجب سمجھتے ہیں, اور اسی طریقے سے جہاد جو ہے وہ بھی امیر کی قیادت میں ہوتا ہے اگرچہ فاسق کیوں نہ ہو, اور ایسے امیر کے ساتھ بھی وہ جہاد کرتے ہیں جو ان کے ساتھ یعنی نماز نہ پڑھے بلکہ وہ اپنے گھر میں اپنی جگہ پر نماز پڑھے. یعنی اگر جہاد پہ گئے ہیں اور جہاد کا امیر مقرر ہے, تو چاہے امیر کو کہ خود باجماعت نماز پڑھائے, یہ اس پر واجب ہے. اگر وہ اس طریقے سے باجماعت نماز نہیں پڑھاتا, وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اپنے گھر میں پڑھتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو جہاد پہ گئے ان کے ساتھ باجماعت نماز نہیں پڑھتا, گھر میں پڑھ لیتا ہے, تب بھی اس کی امامت باقی رہتی ہے. شیخ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں, اگر بے نمازی ہے تو اس کی امامت باقی نہیں رہتی, کیونکہ نماز کو ترک کرنا کفر ہے, نماز کو چھوڑنا جو ہے کفر ہے. اس اعتبار سے شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں اگرچہ ان کے ساتھ باجماعت نماز نہ پڑھے اور اپنے گھر میں نماز اپنی جگہ پہ نماز پڑھے, تب بھی اس کی امامت اور اس کا جو امامت اور جو اس کی جو سربراہی وہ باقی رہتی ہے, وہ اس کے جھنڈے کے نیچے ہی جہاد کیا جاتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ پرنسی رحمہ اللہ, اہل سنت جماعت کا بعد نظر ہے, دور اندیشی ہے کہ وہ یہ جو مخالفات ہیں, نافرمانی جو ہیں, اللہ تعالیٰ جو معصیت, وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیر وسلم کی جو نافرمانی ہے, اگر یہ کرتے ہیں حکمران جو ہے, ان کی مخالفت کرنا ان امور میں, ان نافرمانی میں جو کفر تک نہیں پہنچتی, بذات خود جو ہے بہت عظیم فتنوں کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں. یعنی اگر کوئی امام ہے, حکمران ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, کافر نہیں ہے, تو اس کے اس فسق اور فجور پر, اس کے ظلم پر صبر کیا جاتا ہے, نہ کہ اس کے خلاف خروج کی یا بغاوت کی کارروائی کی جاتی ہے، کیونکہ ان کی جو جو فسق اور فجور ہے وہ جانوں کا رب جانے، رب نے حساب لینا ہے، اور ان کے خلاف اس فسق و فجور کی وجہ سے بغاوت کرنا جو ہے یا ان کی مخالفت کرنا جو ہے ان وجوہات پر یا ان چیزوں کی بنیاد پر امت میں بہت سارے فتنے کا سبب بنتی ہے، اور خود یہ شخص جو بہت پرتر ہے خود اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا فرماتے ہیں، یعنی طریقے پس منظر بیان کرتے فرماتے ہیں، کس چیز نے فتنوں کا دروازہ کھولا ہے مسلمانوں کے بیچ میں اور قتل و غارت کو فروغ دیا ہے اور مختلف رائے اور اختلاف وجود میں آئے ہیں، سوائے اس کے کہ اماموں کے خلاف لوگوں نے خروج و بغاوت کی ہے۔ یعنی جب حکمران خلاف خروج و بغاوت کی جاتی ہے اس کی وجہ سے فتنوں کے باب کھل جاتے ہیں، پھر مسلمانوں کے بیچ قتل و غارت ہو جاتی ہے اور اختلاف بڑھ جاتا ہے، تفرقہ امت میں بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، پوری تاریخ میں دیکھ لیں، جب بھی کسی حکمران کے خلاف بغاوت ہوئی ہے اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہا۔ خوارج دیکھیں، ایسا گروہ ہے جس نے ہمیشہ مسلمان حکمرانوں کی تکفیر کی ہے کبیرہ گناہ کی وجہ سے، اور خروج بھی کیا ہے، بغاوت بھی کی ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں سوائے قتل کے اور فتنوں کے اور امت میں تفرقے کے کچھ آیا نہیں ہے۔ تو یہ مسئلے جو ہیں ان کو بڑے شریعت کی وہ نازک اور سنگین اور خطرناک اور خوفناک مسائل ہیں۔ ابتدا میں تو سب اچھے لگتے ہیں، کلم علم لوگ، جذباتی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جن میں دور اندیشی نہیں ہوتی، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حکمراں تو کرپٹ ہیں، کھا رہے ہیں، تباہ کر دیا ان لوگوں نے، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم عوام ہیں، ہمارے سنامی اور سلابی کو تباہ کر دے گی، تو ان کرپٹ حکمرانوں کے خلاف نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، خون ریزی ہوتی ہے، عزت پامال ہوتی ہیں اور بہت ساری مصیبت امت پہ قائم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسے حکمرانوں کے ساتھ جو نافرمان ہوں، جو فاسق اور فاجر و ظالم ہوں، ان کی فسق اور فجور اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ان کے ظلم جو اس پر صبر کیا جاتا ہے، جیسے کہ آگے بھی مزید بیان ہوگا۔ پھر ایسا فرماتے ہیں، سن جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اقامت الحج والجہاد مع الامراء، وجوب اقامت الحج والجہاد مع الامراء ان کانوا فجارا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حکمران کے ساتھ اگرچہ فاجر فاسق کیوں نہ ہو، حج اور جہاد کی اقامت کی جاتی ہے، اور یہ واجب ہے، وجوب اقامت الحج والجہاد، کہ حج اور جہاد کی اقامت مع الامراء ان حکمرانوں کے ساتھ، وہ انکان و فجار اگرچہ فاجر فاسق کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ حج اور جہاد کرنا واجب ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن اس کے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سنت جماعت جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ امیر پر منکر نہ کیا جائے، یعنی ان کا جو امیر جو حکمران جو ہے اس کی جو غلطی ہے وہ غلط نہیں ہے، غلطی کو غلط ہی سمجھتے ہیں، منکر کو منکر ہی سمجھتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں، یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حکمران کی جو نافرمانی ہے اس کا جو منکر جو اس نے کیا ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ سخت ہے، کیونکہ جب امیر یا حکمران جو ہے کسی منکر کا ارتکاب کرتا ہے یا نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے اس جرم پہ دو بڑے محظور شرعی قائم ہو جاتے ہیں، دو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ لوگ جو ہیں ان کی اقتداء کرتے ہیں اور اس منکر کو جو ہلکا سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی حکمران کوئی کسی منکر کا ارتکاب کرتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس حکمران نے کیا ہے، وہ خود بھی منع نہیں ہوتا، دوسروں کو منع بھی نہیں کرتا، تو یہ منکر نافرمانی جو لوگوں میں ہلکی نظر آتی ہے، وہ لوگ ان کی اقتداء بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری جو محظور شرعی ہے بڑا، جو بڑی غلطی ہوتی ہے، کہ یہ امیر یا جو حکمران جو ہے اس کا نائب جو ہے، یعنی سب اس میں شامل ہیں، اگر کوئی کسی منکر کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ خود اس منکر کو عوام میں ختم کرنے کی قابلیت کھو بیٹھتا ہے، لوگوں پہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ تو خود تو پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرے تو لوگوں پر وہ اثر نہیں ہوتا، اگرچہ سب پر شرع لازم ہے کہ نافرمانی نہ کریں، یہ کوئی جواز نہیں کسی کے لیے کہ اگر حکمران شراب پیتا تو کہتے کیونکہ وہ پیتا میں بھی پی لوں، اس کا رب ہے اس کے حساب نہیں، تو تم کیوں پیتے ہو بھائی؟ اگر وہ قرآن اجازت دے دے شراب خانے کی یا جوئے خانے کی اور وہ خود بھی جوا کھیلتے ہوئے شراب پیتا ہو، تو کیا کسی عام مسلمان کے جائز ہے وہ جا کے شراب یا جوا کھیلے؟ نہیں. لیکن یہ بات لازم آتی ہے، سبحان اللہ، لوگوں کی عجیب سی اس میں ایک عادت ہے یا بری فطرت سمجھ یا بری عادت سمجھ لیں، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ ہو اور حکمران جو ہے وہ کسی گناہ کا ارتکاب کرے تو وہ گناہ کے نزدیک ہلکا ہو جاتا ہے، ایک بڑا گناہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ امیر خود جو ہے اسے اگر چینج بھی کرنا چاہے، اس منکر کو تبدیل بھی کرنا چاہے یا کوئی قانون بھی بنانا چاہے اسے تبدیل کرنے کے لیے، تو اس کا اثر عام لوگوں پر اتنا مضبوط نہیں ہوتا، نہ تو اسے تبدیل کر سکتے ہیں، نہ اس کی مثل، نہ اس کے کوئی قریب ترین جو نافرمان، اس کو بھی وہ تبدیل نہیں کر پائے گا. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں لیکن حسن جماعت جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اگرچہ یہ دونوں محظور شرع بھی قائم ہو کسی حکمران کے لیے، اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر واجب ہے کہ فرما برداری کریں ایسے حکمرانوں کی، اگرچہ وہ نافرمانی کیوں نہ ہو، اور ان کے ساتھ حج اور جہاد کی اقامت کریں، اور اسی طریقے سے جمعے کی نمازیں جو ہیں اور باجماعت نمازیں جو ہیں ہم انہی حکمرانوں کے ساتھ یا ان کے جو ماتحت ہیں یا مقررہ قسم کے لوگ ہیں انہی کے ساتھ ہم یہ تمام جو عبادات ہیں وہ کرتے ہیں، اگرچہ نافرمان و فجار ہی کیوں نہ ہو. اگر امیر جو ہے، اور امیر کے لفظ میں قرآن بھی ہے، اس کا نائب بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب اس میں شامل ہیں، اگر امیر شراب پیتا ہو مثال کے طور پر اور لوگوں پر ظلم کرتا ہو اور ان کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے لوٹتا ہو، تو ہم اس کے پیچھے جمعے کی نمازیں پڑھیں گے، وہ نماز ایسے شخص کے پیچھے صحیح ہوتی ہے. ظالم کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، کیونکہ نماز کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم اس کے پیچھے نماز بھی جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے اور نماز صحیح ہوگی. یہاں تک کہ رسول جماعت یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسے امیر کے پیچھے یا اقتداء میں جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے جو بدعتی ہے، اگر بشرطے کہ اس کی بدعت جو ہے وہ کفر تک نہ پہنچے. اب ایک حکمران ہے، ایک امیر ہے، اللہ رحمہ صلی اللہ کے جو بدعتی ہے، ہمارے اعمال ہی ریفلیکشن ہوتے ہمارے حکمرانوں کے. اگر امیر حکمران جو ہے وہ بدعتی ہے، اب وہ نماز پڑھا رہا ہے، شرعاً ہمارے پر واجب ہے کہ ہم اس کی اقتداء کریں، اچھا، بشرطے کہ اس کی بدعت کفر کی حد تک نہ پہنچے، بدع غیر، جسے کہتے ہیں بدع غیر مکفرہ، تب تو نماز صحیح ہوتی ہوگی اس کے پیچھے. کیوں؟ وجہ کہ اشیاء صاحب فرماتے ہیں لأنهم يرون أن الاختلاف عليه في مثل هذه الأمور شر، کیونکہ حسن جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسے معاملے میں حکمران کے ساتھ اختلاف کرنا شر کا باعث بنتا ہے. اور اشیاء صاحب فرماتے ہیں اور ایسے امیر کی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جمعہ کی امامت کرے جو ایسے منکرات کا ارتکاب کرنے والا ہو. اس کو خود جانے شرم آنی چاہیے، وہ خود آگے نہ بڑھے، جب وہ خود شراب پینے والا ہے یا جواری ہے یا کسی بدعت کا اگر وہ ارتکاب کرتا ہے تو اسے خود آگے امامت کے لیے اپنے آپ کو آگے نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آگے ہو جاتا ہے تب فرمانبرداری اس کی واجب ہوتی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے اقامت الاعیاد مع الامراء، عید نمازوں کو قائم کرنا امیروں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ جو ان کی امامت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کے اختتام نماز پڑھی جاتی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے جو آسان اور پیارا طریقہ ہے، اسے واضح ہو جاتا ہے کہ دین اسلامی جو ہے وہ وسط میں ہے، درمیان میں ہے، غلو کے اور جفا کے، وہ جو غلو سے کام لیتے ہیں اور جو جفا سے کام لیتے ہیں، دونوں کے بیچ میں وسط میں ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ہم کیسے ان لوگوں کے پیچھے یا ان لوگوں کے اقتداء میں نماز پڑھیں اور حج جہاد اور جمعہ کی نماز اور عید کی نمازیں ان کے پیچھے یا ان کے ساتھ کریں، شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے حکمران ہیں، اور ہمیں شرعاً ہم پر یہ واجب کیا گیا کہ ان کی فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء نمبر 59 میں، 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو فرما برداری کو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں، ولی امر یعنی جو حکمران ہے جن امیر مقرر کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر، ان کی فرما برداری بھی تم پر واجب ہے۔ اور دوسری دلیل سے ایسا فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اپنے اس فرمان سے، انکم سترون بعد اثرۃ و امورا تنکرونها، تم میرے بعد اثر دیکھو گے اور ایسے امور جس کا تم انکار کرو گے، یعنی اثر کہتے ہیں ترجیح کو، تم پر کسی اور کو ترجیح دی جائے گی، ان کو مقدم کیا جائے گا، تمہارے حق ان کو دیے جائیں گے اور تمہیں بعض حقوق سے محروم کر دیا جائے گا، اسے اثر کہتے ہیں۔ تم ایسے معاملات دیکھو گے اور ایسی چیزیں اور ایسی امور جن کے تم خود انکار کرو گے، عن قریب ایسے ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ قال فما تأمرنا یا رسول اللہ، صحابہ عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، یعنی ایسا اگر وقت ہو ہم موجود ہوں اور کچھ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہو تب ہم کیا کریں ایسے حکمران کے ساتھ۔ قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادو الیہم حقہم وسلوا اللہ حقکم، ادو الیہم حقہم وسلوا اللہ حقکم، ان کا جو حق ہے ان کو دو اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اسے انڈر لائن کریں، ذرا پیارا جملہ ہے، دونوں جملوں کو انڈر لائن کریں ذرا۔ اور یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے، سے مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، رواہ مسلم۔ حدیث کی ابتدا میں ظلم کا ذکر ہے، تم عن قریب ایسے امور دیکھے ہوئے، یعنی ایسے حکمران آئیں گے جو تمہارا حق تمہیں نہیں دیں گے بلکہ تمہارا حق کسی اور کو دیں گے، اثرتاً ترجیح، تمہارے پر کسی اور کو ترجیح دیں گے، اور کچھ ایسی معاملات جن کو دیکھ کر تم انکار کرو گے، یعنی نافرمانیاں ہوں گی، فسق اور فجور ہوگا، نافرمانیاں ہوں گی۔ عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ جذبات، ایک انسان جذبات ہے اور ایک انسان کی تربیت فرم برداری پر اتباع، اسے کہ اتباع سنت۔ جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو جذبات میں کیا جواب آتا ہے؟ ارے ان کی اچھا یہ ایسا ہوگا تو ہم اچھا ہم دیکھ لیں گے پھر، نہ ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کی حدیں کیا ہیں، رہنمائی کریں، ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ دیکھیں، راستے دو ہیں، یا تو بغاوت کریں ان کے خلاف یا صبر کریں، خاموشی اختیار کریں، یہی ہوتا ہے نا، تیسرا راستہ تو نہیں ہے بیچ کا۔ آپ ہمیں حکم دیں ہم کیا کریں، آپ رہنمائی کریں۔ اب جواب دے، کتنے پیارا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادو الیہم حقہم، جو ان کا حق ہے ان کو دو۔ ان کا حق کیا ہے؟ فرما برداری کا حق جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے، واولی الامر منکم، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ نے حکم دیا ہے، اطیعوا فعل الامر ہے، تم سب مل کے اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حکمران وقت کی، اپنے حکمرانوں کی، جو تم میں سے حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو، یعنی مسلمان قرآن جو ہے۔ اچھا، ان کا حق ان کو دے دیا، ہمارا حق کون دے گا؟ اس سے پہلے کہ وہ سوال کرے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارا جواب دیا، اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو جس نے تمہارے اوپر یہ فرض کیا ہے کہ تم نے ایسے حکمران کی فرما برداری کرنی، اطاعت کرنی ہے، جو تمہارا حق تم سے چھینے، جو کسی اور کو ترجیح دے۔ میرٹ نہیں ہوگا، میرٹ ہے اثر کسے کہتے ہیں، فیصل میرٹ پہ نہیں ہوں گے، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، جو اچھے لوگ ہیں ان کو پیچھے کیا جائے گا، جو برے لوگ ہیں ان کو آگے کیا جائے گا، بڑے بڑے عہدوں پر برے لوگوں کو بٹھایا جائے گا، فیصلے غلط ہوں گے، لوگوں پر مصیبتیں ہوں گی، یہ سب اس ایک لفظ میں شامل ہے، اثرہ۔ ترجیح دینا کسی اور کو. سبحان اللہ. تو اپنا حق کسے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو. ان سے کیوں نہ مانگو بھائی؟ دیکھیں ہونا کیا چاہیے. میں آپ کا حق چھینتا ہوں, آپ اپنا حق کس سے مانگتے ہو جس نے آپ سے چھینا ہے؟ یہی انصاف ہے نا. یہ عوام کے لیے ہے, حکمران کی بات یہ نہیں. حکمران کیونکہ طاقت والا ہے, طاقتور ہے, وہ حق چھیننا تو جانتا ہے, دینا نہیں جانتا. جو فاسق اور فاجر ہو کہاں دے گا آپ کو وہ؟ تو پھر کیا ہوگا اگر اس سے, اگر حدیث میں ہوتا کہ ان کا حق ان کو دو اور اپنا حق ان سے مانگو؟ کیا خیال اثر کہ جو پہلے لفظ حدیث میں استقامت ہوگی لفظ کی, جو فاجر و فاسق نافرمان ہے حکمران, کیا اس سے حق اپنا مانگا جا سکتا ہے؟ تو پھر تو اضطراب ہوگا نا حدیث میں شروع میں اور آخر میں. کتنا پیارا جواب ہے, خوبصورت جواب ہے, اور آسان ترین جواب ہے جس پہ عمل کرنا بھی اس لفظ سے بھی زیادہ آسان ہے. دیکھیں صبر کرنا ظالم کے سامنے اپنا حق لینے کے لیے, اور یہ خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا حق دے گا. اگر یہاں پہ ضائع بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا. یہ سارا معنی اس آخر جملے میں موجود ہیں. اس لیے اگر آپ کی دنیا میں سے کوئی چیز وہ چھین لیتا ہے, اگر دنیا کوئی چلی جاتی ہے یا کہ آپ کو کسی اور, آپ پر کسی اور کو مقدم کیا جاتا ہے, ترجیح کی جاتی ہے, اس پر اثر کیا جاتا ہے, تم میرٹ والے, تو سمجھ والے, تم نے محنت کی ہے, تمہاری محنت ضائع ہو رہی ہے دنیا میں, واللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان پر عمل کیا ہے اور صبر کیا ہے, آخرت میں یہ اجر اس سے بڑھ کر ہوگا دنیا میں عزت اور کامیابی ہے. کوئی شخص کہے گا یہ کون سی عزت اور کامیابی ہے, ہم ذلیل خوار ہو رہے ہیں, بے روزگار ہیں, معاشرے میں ڈکیتی ہے, فساد ہے, کرپشن ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, کرپٹ حکمران ہمیں کھا گئے ہیں, کچھ چھوڑا نہیں ملک کا, اور آپ صبر کی باتیں کرتے ہیں. صبر کب تک کریں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ وسلم سے بخاری کی حدیثیں موجود ہیں, اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اس میں اور خوشخبری ہے, صبر کرتے رہو یہاں تک کہ تلقونی مجھے پاؤ گے, ملاقات کرو گے مجھے کہاں پر؟ حوض کوثر پر. یعنی جو صبر نہیں کریں گے, بغاوت کریں گے, بدعت کا راستہ اختیار کریں, خوارج کا راستہ اختیار کریں گے, وہ حوض کوثر تک نہیں پہنچیں گے, نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر پائیں گے. اگر آپ صبر کر لیتے ہیں اس دنیا میں اور آپ کا اپنا حق جو ہے آپ سے چھین لیا جاتا ہے, آپ مجبور ہو جاتے ہیں, آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے, آپ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن بدلہ نہیں لیتے, صرف اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے قیامت کے دن آپ سرخرو ہوں گے, باعزت فرشتے آپ کو نہیں روکیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حوض کوثر پر پہنچنے کے لیے آسانی کر دیں گے. تو یہ سارا جو چیزیں ہیں, یہ سارا خیر کس بنیاد پہ ہے؟ آپ نے جو دنیا میں اس حدیث پہ عمل کیا اور صبر کیا ہے. وسر اللہ, اور سوال کرو اپنے حق اللہ تعالیٰ سے, وسر اللہ حقکم. شیخ صفر ان کا جو حق یعنی حکمرانوں کا, طاعت ہوں فی غیر معصیت اللہ, اللہ تعالیٰ کی معصیت کے علاوہ ان کی طاعت کرنا, یعنی اگر حکمران تم ہے خود نافرمان تو ہے ظالم ہے, اگر آپ کو نافرمانے کا حکم دیتا ہے تب حکمران کی اس بات کو نہیں مانیں گے. باقی امور میں, دنیاوی امور میں جس میں نافرمانی نہ ہو, چاہے کوئی بھی امور ہو, ان میں ان کی فرما داری باقی رہتی ہے. اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اب ایک دو حدیث, بڑی پیاری حدیث ذرا غور کریں. سے مسلم کی روایت میں آیا ہے, سر وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سلہ بن یزید جعفی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں یا نبی اللہ, یا اللہ تعالیٰ کے نبی, ارأیت ان قامت علینا امراء, اب بتائیں کہ اگر ہمارے اوپر ایسے حکمران قائم ہو جائیں, یسألون حقہم ویمنعون حقنا, جو اپنا حق تو ہم سے مانگیں اور سوال کا اپنے حق کا, لیکن ہمارا حق ہمیں نہ دے, ہمیں محروم کر دیں, فما تأمرنا, آپ ہمیں اس صورت میں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال اسمعوا واطيعوا, انڈر لائن کریں ذرا, تمہارا حق تم سے چھینا جا رہا ہے, ہمارا حق ہم سے چھینا جا رہا ہے, اور وہ اپنے حق کا مطالبہ ہم سے کر رہے ہیں, اس صورت میں کیا کریں؟ ہم مظلوم ہیں وہ ظالم ہیں, ہم مغلوب ہیں وہ غالب ہیں, اور ہمارا حق بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے, کیا کریں؟ قال اسمعوا واطيعوا, فرما برداری کرو، سمع اور طاعت کرو. کیا مطلب؟ ہمارا حق ہم سے مانگے جبرن دے دیں، اسمع واطیعوا. سبحان اللہ. فانما وجہ دے کے فانما علیہ ما حملوا علیکم ما حملتم، ان کے اوپر وہ ہے جو وہ کر رہے ہیں اور تمہارے پر وہ ہے جو تم کر رہے ہو. کچھ ذمہ دار ان کو سونپی گئی ہیں، ان پر واجب ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں. کچھ ذمہ داری تم پر عائد کر دی گئی ہیں، تم پر واجب ہے، تم ان کے ذمہ دار ہو. ان پر کیا ذمہ داری تھی تمہارے تئیں؟ کہ تمہارے سے عدل انصاف کریں، ظلم نہ کریں، تمہارا حق تمہیں دیں. وہ اپنی اس ذمہ داری سے پیچھے رہ گئے نا، نہیں پوری کر سکے نا، نافرمانی کر بیٹھے نا، اللہ تعالیٰ ناراض کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہی ان کا حساب لینے والا، رب کو حساب دیں گے، اللہ حساب لے گا. اور تمہارے اوپر بھی ذمہ داری عائد کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے تئیں، حکمرانوں کے جو ایسے ہوں. کیا ذمہ داری ہے، کیا واجب ہے؟ سمع اور طاعت. نافرمان ظالم فاسق حکمران کی فرما برداری تم پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، تو تم اپنی ذمہ داری مت بھولیں. تم ان کا حق تم نے ان کا حق ان کو دینا ہے، اور فرما برداری کو برقرار رکھنا ہے، اس کے باوجود کہ وہ تم پر ظلم کرتے ہیں اور تمہیں تمہارے حق سے محروم کرتے ہیں. ورنہ تم سے بھی سوال کیا جائے گا اس ذمہ داری کے بارے میں. واضح ہے؟ میں دوسری مثال آسان کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو شاید یہ باتیں ذرا بھاری لگیں. ہمارے اوپر، ہمارے گھر پہ، گھر کے اوپر، کلکم مسئول و کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو سب ذمہ دار ہو، اور تم سے اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. مسئول ہے نا، گھر کا سربراہ مرد مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے گھر میں کیا کیا. گھر والی جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، اس سے بھی سوال کیا جائے قیامت کے دن، کہ جو مزار اس کو سونپی گئی تھی ذمہ داریاں گھر کو سنبھالنے کی، وہ جواب دے. اگر خاوند بیوی پر ظلم کرتا ہے اور وہ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتا، اس کے جواب میں بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری دستبردار ہو کے چھوڑ دے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی عقل مند یا کوئی شخص مجھے کہہ دے کہ یہ جائز ہے؟ جائز ہے؟ اگر خاوند نافرمان ہے اور زیادتی کرتا ہے بیوی پر، تو اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، وہ جواب دے رب کے سامنے. وہ کل مسئول عن رعیتہ، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے بیوی جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہے گھریلو امور میں. اگر خاوند اس کا حق نہیں دیتا، ظلم کرتا ہے، تو اسے صبر کرنا چاہیے، اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں برقرار رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے پوری کرنی چاہیے. اگر وہ بھی اپنے خاوند سے بدلہ لینا چاہے اور خاوند کا حق نہ دے، تو کیا یہ جواز بنے گا قیامت کے دن؟ کیونکہ اس نے ظلم کیا تو اس نے میں نے بھی ظلم کیا ہے، یا اس کی پکڑ ہوگی، اس کی نجات ہوگی، یا دونوں کی پکڑ ہوگی، یا دونوں کی نجات ہوگی، کیا ہوگا؟ سب
دنیا کے اعتبار سے شکایت کر سکتی ہے نا،
وہ الگ بات ہے. میں ظلم زیادتی کی بات، شکایت کرنا، قاضی کے پاس جانا، وہ سب اس کا حق ہے شرعاً. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ خاوند جو ہے نافرمان ہے رب کا، بیوی پہ ظلم زیادتی کرتا ہے، اور جو ذمہ داری سونپی گئی اسے، وہ اسے نہیں نبھا پا رہا، نہیں نبھانا چاہتا، گنہگار ہے نا. حساب کس کو دینا ہے؟ بیوی کو دینا ہے. اگر بیوی کو دینا تو پھر بیوی بھی ایسا کرے گی نا، تو رب کو حساب دینا ہے جس نے اس پر یہ ذمہ داری، جس نے اس کی ذمہ داری سونپی ہے اور اس پر واجب کیا ہے. بیوی کیا کرے گی اس کے ظالم خاوند کے لیے؟ صبر کرے گی نا. اگر کرنا چاہتی اس کے پاس اور راستے میں، طلاق لے لے، نہیں صبر کر سکتی. شریعت کے بہت سارے راستے ہیں، طلاق لے لے، خلا لے لے، نکاح کو فسخ کر لے اگر یہاں تک جانا چاہتی ہے، یا جا کے جو گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہاں پہ جا کے اسے کمپلینٹ کر دے کہ میں ظلم زیادتی کرتا ہے. یہ سب اس کے شرعاً حق ہے، لیکن ظلم کے بدلہ ظلم سے. اگر خاوند اسے پیسے نہیں دیتا، تو معروف سے علاوہ زیادہ اسے پیسے چرا لے، اس کو نقصان دے، اس کے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے اسے بدلہ لینے کے لیے، یا گھر کی چیزیں جو ہیں جان بوجھ کے برتن توڑ دے، کبھی کسی چیز کو خراب کر دیا اسے پریشان کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یا اس کے پیچھے اس غیر موجودگی میں غیبت کرتی رہے، یا اس کے گھر میں فتنہ کا سبب بنے یا روزانہ جھگڑے یا بچوں کو تربیت کرنا چھوڑ دے کیونکہ وہ میرا حق مجھے نہیں دیتا, ظلم کرتا ہے, تو بچے بھی تم میرے کو اس میں ذمہ داری, تو بچے بھی تم پالو. یہ ساری چیزیں جو ہیں سب کچھ سب کی اپنی اپنی ذمہ داری, سب جانتے ہیں. اگر ایک سے غلطی ہوتی ہے تو اسے غلطی نہیں کرنی چاہیے, یہ جواز نہیں بنتا غلطی کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر حکمران غلط ہے, نافرمان ہے, تو رعایت کو جو ہے غلطی نہیں کرنی چاہیے, ان کو بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. واضح ہے؟ جی جی.
جب ہم کو بتاتے ہیں تو یہ لوگ بولتے ہیں, پہلی بات تو حکمران کو جانا مانتے نہیں لوگ.
اچھا, اگر تو اس موضوع کے تعلق سے آخر میں رکھیں سوال جواب, آخر میں کافی اور سوال بھی اٹھیں گے, میں مکمل کر لوں اس کے بعد پھر سوال جواب ہوگا. اگر اس حدیث کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اس حدیث کی حدیث واضح ہے نا. اچھا میری گزارش ہے, واجب جو آج کا ہے واجب, یہ آیت اور یہ جو تین احادیث ہیں, دو یا تین ہیں, یہ یاد کرنی ہے. یاد جانتے ہیں یاد کیا کرنی ہے؟ حفظ کرنا ہے. سب بتاتا ہوں میں آپ کو, میں سب بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. آیت اور یہ جو دو تین احادیث ہیں یہ اپنی یاد کرنی ہے. میں پورے کر لوں پھر بتاتا ہوں کون سی حدیث ہے آخر میں. دوسری حدیث جو ہے وہ بھی حدیث عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ, سید عبادہ رضی اللہ عنہ جو ہیں فرماتے ہیں, قال بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بیعت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, علی السمع والطاعہ, سمع اور طاعت پہ, کہ ہم فرمانبرداری کریں گے, فی العسر والیسر, سخت اور آسانی کے حالات میں, اور منشط والمکرہ, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, چاہے ہمیں پسند ہو یا پسند نہ ہو, ہر حال میں ہم نے بیعت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم فرمانبرداری کریں گے اور اس بیعت کو پورا کریں گے. پھر فرماتے ہیں وَأَن لَنُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ, اور ہم منازعت نہیں کریں گے حکمرانوں کی, یعنی اس بیعت کو ختم نہیں کریں گے, اسے برقرار رکھیں گے. قال إِلَّا مگر, إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ, إِلَّا کہ تم کف بواح دیکھو جس کا تمہارے پاس برہان ہو, یعنی واضح ثبوت ہو. یعنی اگر فسق ہے, فجور ہے, ظلم ہے, تب تو نافرمانی کریں گے, نہیں کر سکتے, بیعت باقی رہے گی, قائم رہے گی, قائم رہے گی. الا ایکسیپشن ہے, یہ بیعت ختم ہو جائے گی اور اس کا یہ حق جو ہے فرم برداری سمع اور طاعہ کا ختم ہو جائے گا اگر وہ کفر کا ارتکاب کرے. کیسا کفر؟ انترو, تم نے دیکھا ہے, سنا نہیں ہے, کیونکہ سننے سننے والے بہت زیادہ ہوں گے جو حکمرانوں کے خلاف باتیں کریں گے. الا انترو, دیکھو, یعنی اتنی اس کا کفر واضح ہو جائے کہ تم دیکھنے لگ جاؤ. کفرن, کفر دیکھو, بواحن, واضح کفر ہو جس میں شک و شبہ نہ ہو. اور پھر آخر عندکم من اللہ فیہ برہان, تمہارے پاس اس کے کفر کرنے کی واضح دلیل ہوئی ہو, دلیل بھی موجود ہو. یہ نہیں کہ احتمال کفر ہے یا نہیں ہے, اس کے دلیل واضح ہی واضح نہیں ہے, دلیل نہیں, واضح دلیل ہے کہ اس نے جو کیا ہے کفر ہی کیا ہے. متفق علیہ حدیث ہے, حوالہ لیں سے بخاری حدیث نمبر 7056 7056 اسے مسلم میں 1709 1709. جو پہلے حدیث میں نے بتائی ہے سے مسلم کی, اسمعوا واطیعوا فانما علیہم حمل وعلیکم ما حملتم, یہ سے مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1846 1846. اور اس سے پہلے والی حدیث جو ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی, انکم سترون بعد اثرۃ و امورا تنکرونها, قالوا فما تأمرون یا رسول اللہ, قال ادوا الیہم حقہم وسلوا اللہ حقکم. متفق علیہ حدیث سے بخاری حدیث نمبر 7052 7052, اور سے مسلم میں حدیث نمبر 1847 1843. یہ تین حدیث ہو گئی اور آیت. پھر شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کیونکہ اگر ہم ایسے حکمرانوں کی اطاعت نہ کریں اور پیچھے ہٹ جائیں تو پھر ہم اس طریقے سے اجتماعیت کو ختم کر دیں گے اور نافرمانی کر بیٹھیں گے, جس میں بہت ہی بڑی مصیبت امت پر قائم ہوں گی. معاشرہ تباہ ہو جائے گا، افرتفری ہو جائے گی، فرقے فرقے لوگ بڑھ جائیں گے، سب اپنا امیر بنا لے گا. مطلب یہی ہے نا، اگر ایک امیر کی فرما بردار نہ کی جائے اور اس کی نافرمانی، ظلم، فسق، فجور کی وجہ سے اس کے حکمرانی کو ختم کر دیا جائے، تو پھر امیر کون باقی رہے گا؟ جو طاقتور ہوگا وہ کہتے ہیں میں، مجھے امیر بناؤ. پھر وہ کہے گا نہیں ہمارا گروہ زیادہ طاقتور ہے، وہ کہتے نہیں ہمارا گروہ زیادہ طاقتور ہے. ہوگا کیا پھر؟ ایک ظاہر قرآن کو ظلم ایک طرف، اور باقی 10-15-20 یا اس سے کم ایسے زیادہ لوگ نکلیں گے اپنے اپنے سربراہ لے کر، وہ جب آپس میں خانہ جنگی پھر ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ اور اس کی واضح مثال آپ دیکھتے ہیں کہ جو پہلا جہاد افغانی ہوا تھا، افغانستان کا جو پہلا جہاد ہوا تھا رشیا کے خلاف، جب رشیا چلا گیا تو پیچھے کتنی جماعتیں باقی رہیں؟ ایک امیر تھا ان کا، ایک جماعت باقی تھی، 7 گروہ میں بٹ گئے، آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. بعد میں پھر طالبان کو وجود میں آیا، ان کی وجہ سے پھر اور ایک گروہ جو ان سے زیادہ طاقتور تھا وہ وجود میں آیا. اور پھر اس طریقے سے دیکھیں، اگر آپ کا ایک حکمران نہیں ہے تو آپ مختلف حکمرانوں کے ساتھ، مختلف عمراء کے ساتھ ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے. کہتے ہیں نا جنگل میں صرف ایک ہی شیر ہوتا ہے نا، اگر دو شیر آ جائیں ایک جگہ پہ مصیبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ آپس میں لڑتے لڑتے ان میں سے ایک ہی مصیبت بچتا ہے. الغرض اس میں اور بھی دیکھیں، اگر کوئی شخص نافرمانی فرمانبرداری ختم کر دیتا ہے ظالم اور فاسق حکمران کی، تو ایسے شخص جو ہے بیعت نہیں سمجھتا ایسے حکمرانوں کی، بیعت ختم کر دیتا ہے، کہتے ہیں میں نے بیعت نہیں کی لوگوں کی، کوئی کسی کی اہل ہی نہیں ہے. اگر ایسے شخص کی موت ہو جاتی تو پھر ایسا شخص جو ہے جہلیت کی موت مرتا ہے. میں تمیت تن جاہلیہ، سبحان اللہ. پھر ایسا فرماتے ہیں، اور وہ امور جن میں تعویل اور اختلاف علماء کا آپس میں، اگر حکمران جو ہے ان میں سے کسی پر عمل کر لیں، ارتکاب کر لیں، تو اس معاملے میں ہمیں ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، ان کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ہمارے پر یہ واجب باقی رہتا ہے کہ ہم ان کو نصیحت کریں جتنا ہمیں اندر طاقت ہے، جس میں انہوں نے مخالفت کی ہے، جن معاملے میں اجتہاد کی اجازت یا گنجائش نہیں ہے، یعنی علماء کا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، حکمران وقت جو ہے وہ اس مسئلے کو لے لیا جو مرجوع ہے، علماء کے اس فتوے کو لے لیا جو مرجوع، جو راجح نہیں ہے، مرجوع قول کو لے لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. ہم کیا کہیں گے؟ اس میں ہم صبر کریں گے اور نصیحت کریں گے، بھائی راجح قول یہ ہے اور یہ دلائل ہیں اس کی، وہ قول مرجوع ہے، نہیں مانتا تب صبر کریں گے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، ایسا مسئلہ ہے، کچھ ایسے مسائل جن میں اختلاف ہوتا ہے علماء کو اور اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی، واضح مسائل ہوتے ہیں، تو ایسے معاملے میں شیخ صاحب فرماتے ہم ان کے ساتھ تقدیر اور احترام کے ساتھ حق بات بیان کریں گے، ان کی صرف تنقید کرنے کے لیے نہیں، اور نہ ہی صرف اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے ہم ان پر غالب آ جائیں، کیونکہ قوت دل ہمارے پاس ان کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی اس لیے کہ ہم ان کی نافرمانی کریں، بلکہ ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے اور ان کو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے ان کو نصیحت کریں، تو یہ طریق جو ہے صحیح ہے. لیکن اگر کوئی شخص ان کی تنقید کرنے کے لیے یا ان کے احترام ختم کرتے ہوئے یا اپنی خواہش نفس کو پورا کرتے ہوئے یا اپنے آپ کو غالب ان پر کرتے ہوئے اپنے نفس کے انتصار اور نفس کے غلبے کے لیے کرتا ہے، تو یہ طریقہ جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں، یا نافرمانی کرتے ہوئے تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فلیس ہے من طریق اہل سنت والجماعہ، یہ طریقہ جو ہے، یہ راستہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا راستہ نہیں ہے. اتنا کافی اگلے درس میں، انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ اس پہ بات کریں گے، بلکہ اسی سے ملتا جو ہے پورا کر لیتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ویحافظون علی الجماعات، اور حفاظت کرتے ہیں با جماعت نمازوں کی، جو فرض نمازیں جو با جماعت ہیں ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ با جماعت نمازوں کا انعقاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور 5 جو نمازیں فرض ہیں با جماعت پڑھتے ہیں، ان کو محافظت بھی کرتے ہیں مکمل طریقے سے. جب اقامت سنتے ہیں اور مسلمان نمازوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو پانچ نمازوں کی محافظت نہیں کرتا، حفاظت نہیں کرتا، تو ایسے شخص میں یہ صفت جو اہل سنت جماعت کی رہ جاتی ہے اس کی اس باجماعت نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں یہ ممکن ہے کہ ایسے جو جماعتیں ہیں وہ اس میں داخل ہو جائیں کہ اگر کوئی کسی کی رائے ہو جائے، اس میں منازعات اختلاف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ اس سے بچا جائے، اجتماعیت کو برقرار رکھا جائے اور اختلاف اور تفرق سے بچا جائے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی صدر معاذ بن جبل سے ابو اشعری عنہ کو، جب ان دونوں کو یمن کی طرف بھیجا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال یسیرا ولا تعسیرا، آسانی کرنا سختی نہ کرنا، مبشرا ولا تنفرا، بشارت دینا اور ان کو دور نہ کرنا، یا اس میں نفرت انگیز چیزیں نہ کرنا، وتطاوع ولا تختلف، اور تم دونوں جو ہیں ایک ساتھ مل کے کام کرنا، اختلاف مت کرنا۔ رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، بلکہ متفق علیہ حدیث ہے، یہ لفظ سے بخاری کا ہے۔ تو نماز با جماعت جو ہے یہ بھی حسن کے عقیدے کے اصول میں شامل ہیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی جو نماز با جماعت نہیں پڑھتے یا اس میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں، تو اگر کوئی ایسے شخص ہے جو نماز با جماعت نہیں پڑھتا، تو ایسے شخص جو ہے حسن جماعت میں تو شامل تو ہے، لیکن اس کی یہ صفت جو ہے، خوبصورت خصلت جو ہے، وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، جو اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کرتا ہے۔ اور اجتماعیت جو ہے یہ بھی حسن جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ اس اجتماعیت کو برقرار رکھا جائے، حد الامکان اختلاف کو پس پوش ڈالا جائے، اگر کسی فقہی مسئلے میں اختلاف ہے اس کی وجہ سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص رفع دل نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس یہ جو دلیل ہے نہ کرنے کی یا راجع ہے، تو تب اہل سنت میں سے ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اگر وہ یہ کوتاہی کرتا ہے، اگر اس کو دلیل سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ نماز کی سنتوں میں سے یہ سنت ہے، تب تو اس کے ساتھ سختی سے نہیں کام کرنا چاہیے۔ اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے نرمی سے سمجھانا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں الحمدللہ، لیکن جب ہم الگ سے گروہ بن جائیں گے، وہ الگ سے گروہ بن جائیں گے، اور اس مسئلے میں جو ہے سختی سے کام لیا جائے گا، دلیل کو دلیل سے مارا جائے گا، پھر امام کے قول سے مارا جائے گا، پھر امام کے قول کو حدیث سے مارا جائے گا، پھر امت پہ کیا خیر باقی رہے گا؟ بعض لوگوں کو میں اندھی تقلید ہے، اندھی تقلید بدعت ہے، اور جو اہل بدعت ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سنت سے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ سمجھنے والے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں، جو اندھی تقلید کو جانتے نہیں کیا ہے، لیکن بعض اوقات چند لوگوں کی سختی کی وجہ سے وہ خود اندھی تقلید پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کچھ ایسے مسائل جن میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ وہ مسئلہ جس میں لا یسوغ الاختلاف فیہ، اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، واضح دلائل ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی حکمران ہے وہ رفع دل نہیں کرتا اور حکم دیتے کہ رفع دل مت کریں، آپ کا مخالفت کریں گے اس وجہ سے، جھگڑا کریں گے یا اسے فرمانبرداری ختم کر دیں گے؟ نہیں، ایک سنت ہے، ہم وہ سمجھائیں گے اسے، ایسا مسئلہ ہے، قول راجح یہ ہے، یہ حق ہے، یہ دلیل ہے۔ اگر نہیں سمجھتا تو اس کا رب ہے، اس کا حساب لینے والا۔ ہم رفع دل کریں گے جب آپ نماز پڑھیں گے، اگر باجماعت نماز پڑھیں وہاں فتنے کا اندیشہ ہو اور وہاں پر یہ ایسا کوئی قانون ہو کہ یہاں پہ رفع دل نہیں کرنا، اگر ہوگا تو پھر اس میں سزا ہوگی یا کوئی پریشانی کا کوئی سامنا کرنا پڑے گا، یا پھر وہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ گھر میں، تو ہم چھوڑ دیں گے، نہیں کریں گے۔ ایک سنت ہے جو ہم نے چھوڑی کسی مجبوری کے تحت، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ اور ایسا معاملہ میں نہیں سمجھا کسی ملک میں ایسا، میں ایک مفروضہ بتا رہا ہوں، اگر ایسا یہاں تک کوئی بات پہنچ جائے تو سنتیں جو ہیں ان کا اپنا ایک شریعت میں وزن ہے، وہ جو فرض ہے وہ ان کا اپنا ہے، اور مجبوری کی حالت میں آپ کو پتہ ہے اگر حکمران یہ فیصلہ کر دے کہ با جماعت نماز نہیں پڑھنی، کرفیو لگا دیا ہے، گھر میں نمازیں پڑھیں کیونکہ فسادات ہونے والے ہیں، تب کیا ہوگا؟ ہم پڑھیں گے مسجد میں، جاننا لازمی ہے، با جماعت نماز پڑھیں گے اور نافرمانی کریں گے، چاہے فساد ہو، چاہے کرفیو لگ جائے، چاہے گولی لگ جائے، ہرگز نہیں۔ تو شریعت کے جو معاملات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اور یہ جو عقیدے کے اصول ہیں، یعنی علماء نے، اب نماز با جماعت پڑھنا یہ فقہی مسئلہ ہے، آگے بھی انشاءاللہ آئے گا کہ موضوع پر مسئلہ کرنا، موضوع پہ مسئلہ کرنے کا عقیدے سے کیا تعلق ہے۔ اس لیے جب بعض ایسے گروہ جو ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہے, سختی سے مخالفت کی ہے رسول جماعت کی, تو رسول جماعت نے دو چیزوں سامنے رکھا ہے, ایک دلیل کا وجود اور پھر اس مخالفت کو ختم کرنے کے لیے اس دلیل کو استعمال کر کے اس کو جواب دینا, یہ عقیدے کا اصول بن گیا. اور یہ وہ مسائل ہیں جو پہچان رسول جماعت کی, جو پہچان ہے جو صحیح سلفی ہے, صحیح المنہج جو ہے, صحیح العقیدہ شخص جو ہے, ان میں ساری پیاری خصلتیں موجود ہیں. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے میں نے نماز نبوی پڑھی, جہاد نبوی کرتا ہوں, لیکن میرا نماز کا طریقہ گھر میں نماز پڑھتا ہوں, یا میں سنت کا خیال نہیں کرتا, یا موضوع پر مسئلہ کرنے کا میرا اختلاف ہے, ہرگز نہیں دیکھیں گے آپ. ایک راستہ اختیار کیا, ایک منہج اختیار کیا جو بالکل سیدھا ہے, اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دیتا ہے اور آسانی بھی کر دیتا ہے. جو بیچ کے لوگ ہوتے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, ان میں کوئی خیر نہیں ہے. لوگوں پر کے دھوکہ دیتے ہیں, نعرہ کچھ لگاتے ہیں, زبان سے کچھ کہتے ہیں, دل میں کچھ ہوتا ہے, کرتے کچھ اور ہیں. ایسے لوگ آئے ہیں نا, علمی کتابی کچھ کیا کیا نعرہ لگاتا ہے, کیا نعرہ لگاتا ہے. اب علمی کتابی والے لوگ جو ہوں کہ اس نے کسی شخص کی بات کو سمجھ کے کتاب کی بات کرنی ہے نا, قرآن مجید کی میں بات کرتا ہوں کہ آپ نے اس آیت کا مفہوم یہ ہے, کچھ آیت مفہوم بالکل واضح ہے, ضرورت نہیں پڑتی آپ کو ترجمہ کافی ہے آپ کے لیے. قل ہو اللہ احد, کہہ دو اللہ ایک ہے. اب اس کی کون سی کتاب تفسیر پڑھنی ہے آپ نے, پڑھے گی آپ کو کسی تفسیر کے پاس جانے کی پڑھنا نہیں. مطلب بعض ایسی آیتوں کو سمجھنا بہت لازم ہے, کیونکہ دیکھنا ہے سمجھنے کے لیے آپ ایک مفہوم تو لازمی بتائیں گے. کیا مفہوم بتائیں گے؟ یا تو سلف کا جو سلف نے سمجھا ہے وہ, یا اپنے کسی امام کا جس کو آپ کہتے کہ نہیں اماموں کے اقوال جو درست نہیں ہیں, امام پرانے زمانے کے تھے, اگر ہم سلف کے ان تفسیروں کو پڑھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے, ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس طریقے سے جو یہ خطرناک باتیں ہیں. یا پھر آپ کیا کہیں گے؟ جو آپ کا اپنی فہم ہے وہی تو آئیں گے نا, لے کے آئیں گے نا. یہ تو ممکن ہے کہ آپ کہیں یہ دیکھیں یہ کتاب ہے یا یہ حدیث ہے, پڑھیں اپنی مرضی سے مفہوم نکال لیں, ممکن ہے کیا؟ تفرقہ ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کی فہم میری فہم سے مختلف ہے, آپ کی سمجھ, آپ کے ترجیحات, آپ کے رجحانات مجھ سے مختلف ہیں. میں ویسے سمجھوں گا جو مجھے پسند ہے, آپ ویسے سمجھیں جیسے آپ کو پسند ہے, تو تفرقہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جتنے بھی نعرے لگاتے ہیں علمی کتابیں کے اس طریقے سے, کوئی بھی پڑھے اور یہ کہتے کہ لوگوں نے ظلم کیا ہے, علماء نے ظلم کیا ہے, کہ آپ نے اگر کوئی حدیث یا آیت پڑھنی ہے تو لازمی حکمران کی, لازمی عالم کی سمجھ کے مطابق, یہ عامل یا عالم جو ہے وہ آپ کو تفسیر بتائے گا, یہ شرح کرے گا حدیث کی. یہ ضرورت نہیں, آپ کتاب اٹھائیں پڑھیں اور ترجمہ خود کریں اور مفہوم نکال لیں. یہ ظلم ہے, واللہ بہت بڑا جرم ہے. اگر کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن اٹھایا اور یوں کھولا بیچ میں سے اور پڑھنا شروع کر دیا اور اسے سمجھ آ رہی ہے, وہ عمل بھی ایسے کرنا چاہتا ہے, کیا ممکن ہے؟ ایک تو آپ عربی نہیں ہیں, آپ عربی ہیں, اگر عربی ہیں, عربی سمجھ بھی آ رہی ہے, تو جو ہمارا ایکسنٹ عربی کا سمجھنے کا وہ اس عربی سے جو قرآن میں ڈفرینٹ ہے. اگر کوئی شخص یہ عربی بھی جانتا ہے جو قرآن کی عربی ہے, یہ بھی جانتا ہے, مفہوم بھی جانتا ہے, اس کے باوجود بھی کیا وہ حق کو پالے گا اگر اس کے پاس منہج السلف یا فہم السلف نہیں ہے؟ نہیں. کیونکہ سلف کے زمانے میں دیکھ لیں آپ جنہوں نے مخالفت کی ہے, ابھی دیکھ معتزلہ گروہ کہاں سے نکلا ہے؟ کوئی آسمان سے گرا یا زمین سے نکلا؟ کہاں سے نکلا؟ امام حسن بصری کے شاگرد ہیں, واصل بن عطا, انہوں نے دیکھا کہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ جو کبیرہ گناہ مرتکب ہے, جو کبیرہ گناہ کرتا ہے, وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فیصلہ کیا؟ کیونکہ یہ قول موجود تھا, ایسا گروہ بھی تھا جو کہتا کافر ہے, ایسا گروہ بھی تھا کہ وہ جو کہتا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے کچھ بھی کر رہے, امام میں کمی نہیں ہوتی, امام میں امام برقرار رہے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک طرف یہ خوارج تھے جو کبیرہ گناہ کے پر کفر فتوی لگاتے تھے, اسی طرف مرجیہ تھے جو کہتے امام میں فرق نہیں پڑتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں بیچ کا راستہ نکالتے ہیں, نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے, نہ مومن ہے نہ کافر ہے. اب ان کا جو استاد ہے امام حسن بصری, مشہور تابعی ہیں, ان کا کیا موقف ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص جو ہے کیا حکم ہے شرعاً؟ کیا اپنے معصیت سے کبیرہ گناہ سے فاسق اور فاجر ہے, اور اپنے ایمان سے مسلمان ہے مومن ہے؟ ایک ہی شخص مومن بھی ہو سکتا ہے, فاسق بھی ہو سکتا ہے, اور ہر فسق کفر تھوڑی ہوتا ہے, ہر فجور کفر تھوڑی ہوتا ہے. اگر یہ معاملہ ہوتا تو پھر چور کو سزا کیوں دی جاتی, ہاتھ کیوں کاٹا جاتا؟ چور تو کافر ہے, پھر تو اس کو مرتد ہے, مرتد کی سزا موت ہے یا ہاتھ کاٹنا ہے, سزا کیا ہے اس کی؟ پھر یہ حدیث میں کیوں آئے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان باقی ہے آپ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو اس کو بھی جنت میں داخل کر دو. پھر اس کا مطلب ہے ایک مسلمان جو ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے فاسق ہے اور اپنے ایمان کی بنا پر مسلمان ہے. جب تک اس کے اس نافرمانی نے فسق نے کفر تک نہیں پہنچایا اور اس کا ایمان برقرار اور باقی اگرچہ رائے کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو تھوڑا باقی کیوں نہ ہو تب بھی مسلمان ہے. کہتے ہیں عربی سمجھتے ہوئے عربی جانتے ہوئے واصل عطا نے کہا نہیں یہ فتویٰ جو ہے میرے شیخ کا امام کا میرے استاد کا غلط ہے اور اسی مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا. دوسرے شخص نے جا کے دیکھے ادھر کیوں بیٹھا ہے تو بہت قریبی تھا شیخ صاحب اپنے استاد کے. کیا کہ یہ کہا جی یہ بات تو یار ٹھیک ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے کافر بھی بیچ والا ہے یہ تو اچھی بات ہے. ادھر بیٹھ گیا. وہ دو چیز کو چند سر لوگ تھے ابھی عربی نہیں جانتے تھے. اب اس نے فہم کہاں مجھے بتایا کہاں سے نکالا یہ فہم اس کو یہ پسند تو اسے نکال لیا اور ہمنے والے ہم پیالے ہوتے آپ جیسی سوچ رکھنے والے اگرچہ غلط ہے کیوں نہ ہو ہیں دنیا میں کہ نہیں ہیں غلط سوچ والے بھی اچھے سوچ والے بھی ہیں تو سوچ کافی نہیں ہے آپ کی رجحانات کافی نہیں ہیں گناہ کر کے رکھ دے گی. اب خوارج نے سیدنا علی کو دیکھے زمانے میں آخر میں جو فیصلہ ہوا کہ قرآن ہمارا فیصلہ کرے گا خوارج نے کہا نہیں سیدنا علی کے ساتھ تھے ساتھی سیدنا علی کے ساتھ ہی تھے کہتے نہیں اب فیصلہ ہو گیا اب فرمانبرداری کرو نا سیدنا علی کے آپ ساتھ ہیں لشکر میں کہتے نہیں سیدنا علی نے کفر کیا نعوذ باللہ. اور کیوں کفر کیا حکم غیر منزل اللہ اللہ کا حکم نہیں ہے کیونکہ فیصلہ لوگوں نے کیا ہے ہم نے کہا تھا کہ قرآن فیصلہ کرے گا یہ دو جو لوگ آئے ہیں دونوں طرف سے سیدنا معاویہ کی طرف سے سیدنا علی کی طرف سے یہ تو انسان ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے انسان کے فیصلوں کیوں مانے ہم تو الگ فیصلوں کو مانتے ہیں. اب ان کو بتائیں ذرا یہ جو کتاب جو لکھی ہے قرآن مجید میں اب انسان ہی پڑھے گا نا انسان ہی اس پہ فیصلہ کرے گا یا خود فیصلہ یہاں پہ اچھا کرے گا کون کرے گا. اب ظاہر ہے انسان نے فیصلہ ہی کرنا ہے. تو انہیں کہا نہیں یہ لوگوں کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے نعوذ باللہ سیدنا علی سے جا کے کہا دیکھ جرت دیکھیں کہ آپ نے کفر کیا آپ پہلے توبہ کریں کفر سے پھر ہم آگے فرمانبرداری کرتے ہیں. یہ مفہوم کہاں سے نکالا ہے بتانا عربی بھی جانتے ہیں میں یہ کروں اگر عربی جاننا کافی ہے قرآن سنوں کو سمجھنے کے لیے جو علمی کتاب یہ بات کرتے ہیں کافی ہے کیا سمجھنا. منہج سلف بالکل واضح ہے منہج سلف جو ہے وہ فہم ہے قرآن و سنت کی جو آپ کو کس طرح مستقیم پر برقرار رکھے گی. اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور بھی فہم چاہے آپ کو آپ کے استاد کو آپ کے امام کا ہو کسی اور کا ہو وہ آپ کو اس طرح سے ہٹا کے رکھ دے گا اس کے اگر مطابق نہیں ہے. میں اصولوں کی بات کر رہا ہوں فقہی مسائل میں اختلاف ہوا ہے کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا فہم السلف کی منہج السلف کی تو سب سے بڑا شبہ کیا آتا ہے ان میں بھی اختلاف تو تھا سبحان اللہ اختلاف کس مسئلے میں تھا اور نوعیت کیا تھی اختلاف کی کیا اختلاف چاہتے تھے تب اختلاف ہوا یا نہ چاہتے ہوئے اختلاف ہوا فرق ہے دونوں میں. اور ہمارا اختلاف جو دور حاضر میں چاہتے ہوئے کہ نہ چاہتے ہوئے ایک تو یہ فرق ہے دوسرا کن مسائل میں اختلاف تھا عقیدے کے اصول میں مسائل جو ہم پڑھ رہے ہیں عقیدہ وسطیہ میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کیا ان اصولی مسائل میں اختلاف تھا یا فروع مسائل میں اختلاف تھا یا ان چند اصولوں میں جو کسی اصل کا فرع ہے اس میں اختلاف تھا اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. صحابہ میں اختلاف ہوتا کہ حج کے مسئلے میں کہ حج کون سا افضل ہے تمتع ہے قران ہے افراد ہے اختلاف ہوا اصولی مسئلہ ہے کیا. مجھے بتائیں سلف کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں ایک اصول کا مسئلہ دیکھا ہے جو عقیدہ کے اصول میں اختلاف ہوا کہاں پہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے کسی صحابی سے ثابت اللہ ہر جگہ موجود ہے ایک دکھا دیں کہیں تو ہونا چاہیے نا کہاں ہے اللہ تعالیٰ. قرآن میں واضح الفاظ ہیں الرحمن علی عرش استوا واضح الحمدللہ. اچھا حدیث میں کوئی ملتا ہے ہمیں ملتا ہے مسلم کی معروف حدیث ہے اس زمانے میں جو کم سن لڑکی تھی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ اس جاریہ سے پوچھتے ہیں این اللہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے کہتے فی السماء آسمان میں یعنی آسمان کے اوپر ہے من انا انت رسول اللہ میں کون ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اعتق اسے آزاد کرو فإنہ مؤمنہ یہ مؤمنہ ہے. اب ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یا اس کے برعکس اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور آسمان پر ہے. جتنی بتاؤں میں آپ کو یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اب پھر آیات اللہ تعالیٰ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا, شرک سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ تمہارے, وہ معکم اینما کنتم, تم جہاں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. کئی ان آیات میں واضح دلالت ہے جس میں, جیسا کہ الرحمن عرش استوا میں ہے, اللہ عرش پر مستوی ہے, واضح دلالت ہے. میں کہتا ہوں میں جدہ میں اپنے فیملی کے ساتھ ہوں, ہے میرے ساتھ, دیکھ رہے ہیں آپ. تو لفظ معیت میں بہت سارے معنی ہیں, قرب میں بہت سارے معنی ہیں, نزدیک میں بہت سارے معنی ہیں, لیکن عرش پر مستوی ہے کتنا معنی ہے, جتنے بھی دی اتنے معنی سب ارتفاع بلندی کی طرف ہے, ایک معنی بھی ایسا ویسا نہیں ہے جس میں آپ کو شک و شبہ ہو کہ ارتفاع علو کے علاوہ کوئی اور معنی ہے. لیکن میں اپنے فیملی کے ساتھ ہوں, ہوں کہ نہیں جدہ میں, بتاؤں گا آپ کا اس میں قرینہ کہاں ہے, واضح الفاظ ہیں, وہ معکم اینما کنتم, تمہارے ساتھ ہیں, کیا خود اپنی ذات سے یا اپنے علم سے اپنے صفات سے. یہاں پر ہنسن جماعت کو کہنا پڑا کہ یہاں پہ فرق ہے, یہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اور اپنے صفات سے, اپنی مدد سے, اپنے علم سے, اپنے احاطے سے وہ سب کے ساتھ ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ لازم آتا ہے آیت میں, تو وہ معکم اینما کنتم, کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ ہے جہاں پر بیٹھے ہیں, باتھ روم میں اللہ تعالیٰ ہے, اب باتھ روم جاتے ہیں, یہ معنی ہوتا ہے کیا شرائن, اس کی گنجائش ہے شرائن. اب آپ باتھ روم اللہ تعالیٰ کا نام تک نہیں لے سکتے, ذکر کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہاں پہ, نہیں بالکل واضح ہے. متشابہات میں معیت کا لفظ ہے, اس میں ایک سے زیادہ معنی ہے. متشابہ معنی کیا ہوتا ہے, ایک محکم معنی, ایک متشابہ, محکم کا ایک ہی معنی ہوتا ہے, دوسرا نکال کے دیکھا عرش پہ مستوی اللہ تعالیٰ, اور معنی ہے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں الرحمن عرش استوا ایک یہ ہے, ایک ہی معیت کا. میں آپ اسے جواب دیں, اس میں محکم متشابہ کون سا ہے, عرش والا ہے یا معیت والا ہے؟ عرش والا محکم متشابہ ہے, عرش والا کیسے متشابہ ہے؟ لفظ کی بات کر رہا ہوں, اب دیکھیں معنی بتا رہے ہیں, معنی تو لوگوں نے لیا ہے, یہ تمہارے ابھی یہ ٹاپک میں نے چھیڑا ہے, معنی تو آپ لیں گے کوئی نہ کوئی, میں لفظ کی بات کر رہا ہوں, لفظ استوا کا بتا رہا ہوں نا, تو اللہ عرش سے اوپر ہے نا میرے بھائی, یہ کس نے کہا اللہ کو عرش کی ضرورت ہے, نہیں تو اللہ گر جائے گا نعوذ باللہ. یہ غلط مفاہیم ان لوگوں کے ذہن میں آئے, اس لیے انہوں نے انکار کیا ہے, جو لفظ ہے عرش کا, علو کا, علی العرش, عرش سے اوپر, عرش عرش پر علی العرش, یفی السماء یعنی علی السماء, حرف الجر کا عربی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ دوسری جگہ لے لیتے ہیں, یہ قاعدہ عربی لغت کا, لغت کے اعتبار سے عرش کا جو لفظ ہے اس میں کتنا معنی ہے اور معیت کے کتنے معنی ہیں, یہ آپ کا واجب ہے, پورا ہفتہ آپ کے پاس آرام سے کر لینا, اگر ہفتے پھر آپ ڈسکس کریں گے. اتنا صرف آپ کو بتا دوں میں, معیت میں صرف آپ جو لفظ لیتے ہیں ایک سے زیادہ معنی ہے, قرب کا ایک سے زیادہ معنی ہے, لیکن عرش کے مستوی ہونے کا ایک ہی معنی ہے, اور استوا کے معنی جو ہیں علی کے ساتھ جب ہوتا ہے, استوا علی, علی کے ساتھ جو حرف جر کے ساتھ ہوتا ہے, تمام معنی علو ارتفاع کی طرف جاتے ہیں, بلندی کی طرف جاتے ہیں, ایک معنی بھی جو اس کے مخالف ہو, لیکن معیت کے معنی جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہے. اس میں اختلاط بھی ممکن ہے, میں نے سفر کیا مکہ سے مدینہ کی طرف چاند کے ساتھ, رات کو سفر کیا, میں نے چاند کے ساتھ سفر کیا, چاہے چاند زمین پہ تھا میرے ساتھ,
لیکن لفظ کے بھلے ہزار معنی,
ہاں
لیکن آپ جو قرینہ کلام ہوگا تو اس
سے یار عرش میں کوئی قرینہ نہیں ہے, قرینہ تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے معیت کی, اس سے تم بھی متشابہ ہے, یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو.
دوسرا معنی کیسے لیتے, جیسے آتا ہے ورک او مار راکین,
ہاں
جو ہم معیت کا معنی لیتے ہیں
ساتھ, یہ تو میں کہہ رہا ہوں معیت میں ساتھ بھی ہوتا ہے, ساتھ کے بغیر معیت باقی رہتی ہے, لیکن عرش پر مستوی کو مجھے بتائے کوئی قرینہ, مجھے بتائے
اس آیت میں جو دوسری آیت ہے اس میں قرینہ کلام کیا ہے کہ ہم اس معنی کو چھوڑ کے دوسرا معنی,
کس میں, معیت میں,
کہ اللہ تعالیٰ
تمہارے معیت میں, یہ تو میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, کیا بذات ہی ذات کے ساتھ ہیں, اب بات میں جاتے ہیں ذات کے ساتھ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں, ہاں تو اس کی شان کے لائق یہی ہے کہ وہ عرش پر ہے, وہ کیوں زمین پہ آ گئے, ہمارے پاس ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کو, یہ شان نہیں اللہ تعالیٰ کی,
کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جیسے اس کی شان کے لائق,
اور فرش پر بھی ہے,
ہر جگہ موجود,
یہ میں کہہ رہا ہوں نا غلط عقیدہ ہے, یہی عقیدہ اگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کم سے جڑکے سے سوال کیا این اللہ, تو کہ عرش پر بھی ہے, فرش پر بھی ہے, ہر جگہ ہے, کہاں بھی, یہ لفظ بتائیے آیا کہاں سے, یہ لفظ ان لوگوں کی غلط دماغ کی فیکٹری سے نکلا ہے, کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہے تو اس میں سمت لازم آتی ہے, سمت لازم آتی ہے تو جگہ لازم آتی ہے, سمت اور جگہ تو مخلوق کے لیے, اللہ تعالیٰ سے پاک ہے اس لیے یہ غلط ہے, یہاں پہ عقل کام کر رہی ہے. شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, معیت کے جو لفظ ہیں متشابہ ہیں, ایک سے زیادہ معنی معیت کا, میں چاند کے ساتھ سفر کیا, ساتھ زمین پہ نہیں ہے, میں نے دودھ اور پانی ایک ساتھ پیا، ایک ساتھ مکس کر کے پیا، میں جدہ میں فیملی کے ساتھ ہوں، اس وقت میرے ساتھ گھر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. ساتھ کا لفظ اختلاط بھی ہوتا ہے، مکسنگ بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے. سنیں بتاؤں میں آپ کو، معیت میں یہی سب سے بڑا قرینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ عرش کو چھوڑ فرش پہ کیوں آئے گا. یہ کہنا کہ سمت لازم آتی، کس نے کہا سمت لازم آتی ہے؟ میں آپ کو عام سی مثال دیتا ہوں، زمین سفیریکل ہے نا، جو یہاں پر انسان کھڑے زمین کے اس حصے میں، اس کے آسمان کہاں ہے؟ جو یہاں پہ کھڑے کہاں ہیں؟ جو نیچے کھڑے کہاں ہیں؟ تو آسمان مخلوق ہو کر ہمیشہ اوپر ہو سکتا ہے، خالق ہمیشہ اوپر نہیں ہو سکتا. چھوٹی سی مخلوق ہے یہ، آسمان کی کیا حیثیت ہے؟ عرش جو سب سے بڑی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے برتر اور بڑا ہے. تو یہ باتیں کب اس غلط فیکٹری، عقل کی فیکٹری میں پکی ہیں؟ جب اسی فہم کی میں بات کروں، فہم پہلے آئی ہے. یہ جو ربیعت کا جو عقید ہے، عقل نقل پر مقدم ہے. عقل کو آگے کریں گے، عقل نے مان لیا تو مان لیں گے، نہیں تو ہم نہیں مانیں گے. شریعت کو، نصوص کو سمجھنے کے لیے عقل ہی کافی ہے. یہ تو مصیبت، ہم کہتے ہیں نہیں فہم سلف لازمی ہے، کافی نہیں عقل. عقل شریعت کے ان تعلیمات کے تابع ہے، اس سے اوپر ہی آگے نہیں ہے. یہی فرق، امتیازی فرق ہے سن جماعت کا اور بدعت کا. معتزلہ نے عقل کو آگے کیا ہے، جہمیہ نے عقل کو آگے کیا ہے، اشاعرہ ماتوریدی نے عقل کو آگے کیا ہے. کس میں؟ ہاں فہم وہ لینا ہے جس کی شریعت کی حدود کے اندر ہونا. غور و فکر کرو، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے، کتنا عظیم رب ہے یہ. کیا یہ کہیں پہ ہے کہ یہی ثابت ہوتا ہے آسمان کیونکہ اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ نیچے ہو سکتا ہے؟ یہ کون سی فہم ہے؟ یہ کون سا غور و فکر ہے؟ وہ غور و فکر جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرے، وہ نہیں جو آپ کے ایمان کو کمزور کرے. اگر فکر آپ کے ایمان کو کمزور کر دیتے، بے عقیدہ پیدا کر دیتے، وہ کیا فکر ہے مجھے بتائیں؟ یہ غور و فکر ہے. ہو سکتے لوگ دور ہوئے نہیں ہیں. یہ جو معتزل ہیں، جہمی، ہم صبح شام ذکر کرتے، جو خوارج ہیں، کہتے کبیر گناہ کرنے والا کافر ہے، اور یہ قتل غارت امت میں ہوئی، یہ جو دہشت گردی، جو بم بلاسٹ ہوئے، یہ کہاں سے ایسے مفہوم آئے ہیں؟ یہ تورات انجیل پڑھنے والے ہیں کیا؟ یہ قرآن پڑھتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں مجھے ہر جگہ انوار نظر آتے ہیں. عبدالرحمٰن عبدالرحیم کے خدام سے ایسا خادم تھا جو کئی روز استنجا کے نہیں جاتا تھا. کیوں؟ اس کو ہر جگہ انوار نظر آتے تھے، فضل اعمال میں ہے. کیا مطلب ہے اس کا بتایا مجھے؟ مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور یہ بدعت ہی موجود ہے. جو انوار تھے اللہ تعالیٰ کے انوار تھے، استنجا کا نہیں جاتا، قضاء حاج کا نہیں جاتا تھا وہ. یہ عقیدہ مسلمانوں کا، یہ عقیدہ صحابہ کا، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں. نہیں غلو نہیں ہے، وہ یہی معنی لیتے ہیں اشاعرہ ماتوریدیہ. ہاں اللہ کا صفت نور، اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صفت اللہ تعالیٰ کی نور. میرے بھائی ایک ذات ایک صفات ہے. لہسن جماعت نے کمال کر دکھا واللہ. تعلیمات جو ہے ان کا جو اصول ہے، عقیدہ کے اصول میں سے پورا باب ہے اسماء صفات کا، اسماء صفات کا پورا باب ہے. اس میں آپ دیکھیں ان کا طریقہ دیکھیں اور بدعت کا طریقہ دیکھیں. یہ جو اشاعرہ ماتوریدیہ اور یہ معتزلہ کلابیہ اور یہ جہمیہ جو ہیں، ان ٹھوکر کہاں کھائی ہے؟ اسماء صفات باب میں ٹھوکریں کھائی ہیں، اور اسی وجہ سے غلو سے کام لیا ہے. اس لیے آپ پورا دیکھیں. جنبت بتائیں میں نے آپ کو جو معنی ہے معیت کا، آپ یہ واجب لے لیں. معیت کا معنی کیا ہے اور استواء کا معنی کیا ہے؟ استواء کا لفظ اکیلا ہے تو اس کا معنی ہے، اعلیٰ کے حرف کے ساتھ آئے تو اس کا کیا معنی ہے؟ عربی زبان صرف لغت کی بات میں کر رہا ہوں، کہ قرآن عربی میں اترا ہے نا، لغت کی بنیاد پر ان کے کیا معنی ہیں اور معیت کے عربی زبان میں کیا معنی ہیں، پھر آپ دونوں کو تول کے دیکھیں محکم کیا، متشابہ کیا ہے. سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 7 میں فرمایا ہے کہ آیات کی دو قسمیں ہیں، محکم ہیں، متشابہ ہیں. اور یہاں پہ دو قسم کے لوگ ہیں. پھر ایک جن کے دل میں کوئی خرابی ہے، ٹھیک ہے نا، انہیں کیا راستہ اختیار کیا ہے، اور وہ علماء جو راسخین فی علم علماء کیا راستہ اختیار کیا ہے. راسخین فی علم علماء جو ہیں انہیں دیکھیں، جو محکم ہے ان کو دیکھیں، متشابہ کو دیکھیں. دونوں کا ہم اللہ پر ایمان رکھتے، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور متشابہ محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جو اہل زیغ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہ کو عمل کرتے، محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ فتنہ و فساد چاہتے ہیں. اور یہ کچھ ہوا ہے، آپ یہ دیکھ لیں انشاءاللہ، اگلے درس میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اچھا آپ کا کوئی سوال تھا درس کے تعلق سے، کوئی سوال ہے تو بتا دیں. بتائیں کیا سوال ہے، پہلے پڑھنے اچھی طرح پھر پوچھنے.
حکمران کے تعلق سے یعنی کہ ابھی جو عقیدے کے جو مسئلے میں سمجھ چکے ہیں، جو ہے نا رافتہ جو ہے نا وہ نمبر کو مانتے ہیں، اور ایک گروہ ہے وہ بولتے ہیں جو ہے نا ہم ان کی فرمردار نہیں کریں، ہم صبر نہیں کریں گے. وہ بولتے ہیں دیکھیے مثال دیتے ہیں حدیث دیتے ہیں, وہ بولتے ہیں جو ہے نا دیکھیے جو آج شخص جو ہے نا اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے نے قتال کر کے فوت ہو گیا تو شہید ہے, اگر ظالم حکمران ہے کسی کا مال چھینتا ہے تو اس کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اگر مر گیا تو شہید ہے. آپ کیا بولیں گے؟ آپ بول رہے صبر کرو کہ ظالم حکمران رہنے کے باوجود بھی آپ کا مال چھینتا ہے تو آپ مال کے لیے آپ کو لڑے تو آپ شہید ہو جائیں گے, اس کا کیا جواب دیں؟
جس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے, جزاک اللہ خیر, یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کا مال چھینتا ہے یا آپ پر ظلم زیادتی کرتا ہے تو آپ پر دفاع کریں, اور اپنا مال اسے واپس لے نہیں دیتا تو آپ اسے لڑیں, اگر آپ مر جائے تو آپ شہید ہیں. اسی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظالم حکمران اگر آپ کا مال چھینے تو آپ صبر کریں, چاہے آپ کے کوڑے مارے یا آپ کا مال چھین لیں. ٹھیک ہے نا, بتا رہا ہوں آپ کو, میں پورا کر لوں. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو حکم ہے یہ حکمران کے لیے نہیں ہے, یہ عوام الناس کے لیے ہیں. کوئی ڈکیت آ گیا ہے آپ کا مال چھیننا چاہتا ہے, آپ کے سامنے دو راستے ہیں, ایک عزیمت کا راستہ ہے اور ایک رخصت کا راستہ ہے. رخصت یہ ہے کہ دے دو اپنا مال بھائی, اپنی جان بچا لو, عزت بچا لو. دوسرا کہ اپنے آپ لڑو اسے, اپنا دفاع کرو اپنا, اگر مر جاتے تو آپ شہید ہو. یہ حکمران کے لیے نہیں, حکمران کے لیے جو حکم ہے وہ ہے خاص, کیونکہ عوام الناس میں سے نہیں ہے. یہ شخص اس نے آپ پہ حملہ کیا ہے, ڈکیت ہے, مالشی کے چلے گئے. حکمران کی جب مخالفت ہوتی ہے, کوئی لڑتا ہے تو پھر وہ فساد عام ہو جاتا ہے پورے معاشرے میں, جو شریعت نے صد باب کیا ہے. یہ حکم حکمران کے لیے خاص ہے, یہ حکم عام کے لیے, عام الناس کے لیے.
حکمران وہی حکمران اس کے ماں باپ کو مارتا ہے, وہی حکمران اس کی بیوی کو چھینتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟
تب بھی حکمران اس کی بیوی کو چھینتا ہے, اس کو مارتا ہے, اسے قتل کرتا ہے. اصبروا حتی تلقونی علی الحق, کیونکہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نہیں آپ بتا رہا ہوں آپ کو, دیکھ نہیں ایک نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو, ایک تو آپ کے گھر پہ حملہ ہوا ہے, اللہ نہ کرے آپ نے اس کا مقابلہ کیا ہے اور آپ نے قتل ہو گئے ہیں, اور اس کی جواب میں 50 گھروں پہ حملہ کر دیا ہے. ایک مزاحمت کیا نا, ایک نے 50 کو قتل کر دیا اس نے, یا 100 کو قتل کر دیا اس نے, تو ایک حکمران کے خلاف بغاوت ہے. بغاوت کسی صورت میں جائز نہیں ہے, سمجھتا. اس لیے بات کہاں شروع ہوتی ہے, حکمران کو ضرورت نہیں کہ اسے گھر میں گھسے کسی کو مارے, اس کو ضرورت ہے اس کے مال کی, ضرورت ہے کرپشن کرنے کی, ضرورت ہے کہ آپ کا مال وہ ہضم کرے. اگر مال آپ کی جان اور آپ کی عزت کو محفوظ کر دیتا ہے تو مال قربان کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے.
لیکن کسی کے پیرنٹس پر مار دیتا ہے تو وہ کیسے صبر کرے گا؟
نہیں دیکھیں, مزاحمت اس حد تک کہ کوئی گھر میں داخل ہوا, آپ مزاحمت کی ہے, اس حد تک تو آپ نے کی, آپ کا حق ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہر شخص اس راز کو اختیار کرے اور ہتھیار اٹھا لے, آپ نے اٹھا لیا, اس نے اٹھا لیا, اس نے اٹھا لیا, کیا حکومت بتائے مجھے؟ ایک خاص گھرانے میں کوئی پولیس آ گئی, اس زیادتی کی ہے, آپ روکیں اسے؟ کیونکہ جو شرعی طریقہ ہے, اگر پولیس بھی آتی ہے, حکمران تو اپنے قانون کے تحت کام کرتا ہے نا, پولیس کو جو ہے ناجائز پولیس نے جا کے اٹھا لیا ہے اور ناجائز مارنا شروع کر دیا ہے, یہاں تک وہ قتل بھی کر دیا, ٹھیک ہے نا, ورنٹ گرفتاری بھی ہے, تب بھی زیادتی کی ہے. کچھ ایسے گھس گئے بغیر ورنٹ کے, آپ مزاحمت کریں, آپ روکیں, کیونکہ غیر قانونی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن میں عام بات کروں, اگر اس شرط دروازے کھول دیا جائے اور ہر بندہ ہتھیار اٹھا لے کہ آئے تو میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہوں, کیا ہوگا پھر بتایا مجھے؟ شریعت اس کا صد باب کیا ہے, تو اسے رکنا چاہیے. اللہ اعلم. کس کا؟ ہاں کافر حکمران ہے. اگر کافر حکمران آپ کو دین سے روکتا ہے تو آپ پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ دین دنیا کے لیے تنگ ہو گئے, آپ ہجرت کریں, ہجرت واجب ہے. ہجرت نہیں کر سکتے تو آپ اسی ملک میں رہیں, اسی فرمانبردی کرتے رہیں, یعنی اس کے حکمرانی کے متحد, جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا راستہ آسان نہیں کرتا. اگر آپ کے لیے اس نے کافر حکمران نے اگر آپ کے لیے دنیا زمین تنگ نہیں کی, آپ کو نماز کی اجازت ہے, مساجد قائم ہیں, حج کرتے ہیں, عمرے کے لیے آتے ہیں, پورا سسٹم آپ کو فراہم کیا ہوا ہے, تو اس ملک میں رہیں. کافر کی فرمانبرداری اس اعتبار سے کہ کافر ہے, اس کی نہیں ہوتی کسی مسلمان پہ, لیکن ان امور کو چلانے کے لیے آپ اس کو اپنا حکمران تسلیم کرتے اور مانتے ہیں, بیعت نہیں ہوتی کافر کی. اس اللہ نے مسلط کیا ہے وہ کافر ہے, لیکن اگر اس نے زمین تنگ کر دی ہے اور دین سے روکنے کی کوشش کی ہے, تب دین کو قائم کرنا واجب ہے. اب یہاں پہ مسئلہ ہوگا, دین قائم نہیں کر سکتے, کیا کریں گے؟ تو ہجرت واجب ہو جاتی ہے, اس کا دوسرا راستہ ہے. اگر ہجرت نہیں کر سکتے آپ, ویزا ہے, کون کس ملک میں جائیں گے, کون آنے دے گا, کیسے ہوگا, بہت سارے مسئلے ہیں, اور لاکھوں لوگ کیسے جائیں گے, تب تو آپ اسی ملک میں رہیں, صبر کرتے رہیں, اور فتق اللہ مستطاط القادہ کے مطابق دین پہ عمل کرتے رہے جہاں تک جب تک اللہ تعالیٰ آسانی نہیں کرتا. اللہ علیہ
اگر قوت مسلمانوں کے پاس ہو اور وہ کافر امیر جو ہے وہ اس کا اسٹرنگ بہت کم ہو, اسی وقت بھی ہم موقع کریں یا
اگر قوت بہت زیادہ ہے مسلمانوں کی اور کافر پورا کمزور پڑ گیا ہو تب ہم خروج بغاوت کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں اگر کوئی تمہارے پاس جیسے مسلمان حکمران ہے, اب کفر اس کا ثابت ہو گیا جیسے حدیث میں نے بتایا کہ متفق الحدیث روایت مصابت کی حدیث میں کہ واضح کفر ہو گیا ہے, کیا اس کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ خروج کریں؟ اور شرطیں بھی ہیں, میں نے کہا اس میں 8 شرطیں ہیں, اس میں سے یہ بھی شرط ہے کہ آپ اس کے بدل آپ کے پاس امیر ہونا چاہیے اس کو ہٹانے کے بعد آپ کے پاس ہو, ورنہ پھر کیا ہوگا, آپ کے پاس امیر تو نہیں اس کو ہٹا دیا, آپ کون بنے گا؟ پہلے سے آپ کا اتفاق کسی پہ نہیں ہے, پھر کس کو بنائیں گے آپ؟ پھر ہر گروہ جس کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس, کیونکہ وہ مختلف لوگ مل کے کام کرتے ہیں, یعنی کہ صرف ایک ہی گروہ ہوگا, مختلف لوگوں ہیں, مختلف لوگ ہیں, مختلف کلچر ہیں, مختلف قبیلے ہیں, پھر جب اس کو تو ہٹا دیا کافر کو آپ نے, اب حکمران کون بنے گا؟ یہ بھی شرطوں میں سے ہے, اس لیے جب تک شرط مکمل نہیں ہوتی کافر قرآن کو ختم کرنے کے لیے, اس کے ہٹانے کے لیے آپ اسے نہیں ہٹا سکتے. یہ آپ نے ایک شرط, طاقت ہمارے پاس ہے ایک شرط ہے, باقی نمر بدل ہے نہیں ہے, کون ہے وہ متقی ہے اس قابل ہے کہ نہیں, ایک کو ہم نے ہٹایا دوسرا کافر آ گیا تو کیا کیا ہے ہم نے؟ اللہ اعلم. کفر اصغر نافرمانی فسق اور فجور ہے, کفر اصغر نام کا کفر ہے, کام کا کفر نہیں ہے. کفر اصغر والا شخص اگر مر جاتا ہے اس کا جنازہ بھی ہوتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, اس کے بعد جو اس کی وراثت مال بھی اس کے وراثت میں تقسیم ہوتا ہے. کفر بواح سے کیا مراد ہے حدیث میں جو ہے, واضح کفر ہو کفر اکبر ہو جو دیار اسلام سے خارج کر دیتا ہے وہ کفر اس سے مراد ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.